پھر فرمایا فاستقم کما امرت، کہ آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے. فمن تاب معک، اور وہ جو پلٹ آئے ہیں تیرے ساتھ، کہ تیرے وہ ساتھی جو پلٹ آئے ہیں، کہاں سے پلٹ آئے؟ کفر اور بغاوت سے ایمان کی طرف جو آگے، گویا کہ ایمان لانے والے مراد ہیں، کہ آپ اور آپ کے جو ساتھی ہیں وہ ٹھیک ٹھیک راہ راست پر قائم رہیں. ولا تطغوا، اور جو ہے وہ تجاوز نہ کریں، بغاوت نہ کریں، بندگی سے تجاوز نہ کریں. انہ بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب جو ہے وہ نگاہ رکھتا ہے، اس کو خوب دیکھتا ہے. تو آئیے دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ آپ اور آپ کے ساتھی جو ہیں وہ استقامت دکھائیں. تو اصل بات یہ ہے کہ ضرورت ہے اس بات کی کہ جب بھی انسان جو ہے وہ ایمان لاتا ہے، اہل ایمان میں شامل ہو جاتا ہے، تو ضرورت اس بات کی رہتی ہے کہ وہ صبر اور استقامت جو ہے وہ اپنی زندگی میں دکھائے. اب آپ دیکھیے کہ شیطان کیا کرتا ہے، وہ انسان کو اللہ سے، اسلام سے اور دین پر عمل کرنے سے روکتا ہے. اور جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے اور دین کی طرف آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو انسان جو ہے اس کے اندر استقامت جو ہے وہ پیدا ہوتی چلی جاتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو اسلام پر قائم رہنے کے لیے، اس پر استوار رہنے کے لیے جو ہے وہ یہاں پہ لائحہ عمل بتایا جا رہا ہے، ان کو ایک ضابطہ حیات بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو طوفانوں کا دور ہے، یہ مخالفتوں کا دور ہے، جو مکی دور ہے، اس دور میں آپ نے پوری پوری استقامت دکھانی ہے. اور استقامت بھی کیسی؟ کما امرت، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ تیرے رب نے تمہارے لیے راہ جو ہے وہ کھول دی ہے. استقامت کے معنی ہوتے ہیں سیدھا کھڑا کرنا، قوم سے ہے نا، اور اسی سے اقامت کہتے ہیں، جب نماز کے لیے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اقامت ہو رہی ہے. اگر کھڑے ہونے میں ذرا سا بھی جھکاؤ ہو تو اس کو اقامت نہیں کہتے، اس کو استقامت نہیں کہتے. اب آپ دیکھیں کہ یہ کوئی آسان چیز تو نہیں ہے کہ ایک جیتی جاگتی شخصیت ہے، جیتا جاگتا انسان ہے، اس کو حرکت کرتا ہے، اور وہ ایسے کھڑا ہو کہ اس کے اندر ذرا سا کسی طرف میلان بھی نہ ہو، اس کے اندر کسی طرح جھکاؤ بھی نہ ہو. اگر لوہا ہے، پتھر ہے، اینٹیں ہیں، اس کی کوئی دیوار کھڑی کر دے کوئی انجینئر، تو وہ جو ہے نا وہ ایک ہی طرف کھڑی رہے گی. جس طرف اس کو کھڑا کر دیا، وہ جھکتی نہیں ہے، اس میں ادنا سا میلان پیدا نہیں ہوتا. لیکن ایک متحرک چیز کا ہر وقت ہر حال میں ایک سیدھے بناوٹ پر کھڑا رہنا، قائم رہنا، یہ کتنا مشکل ہے. اور یہ کام جو ہے یہ بہت کٹھن ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے. اور یہ کس کا کام ہے؟ یہ اہل ایمان کا کام ہے، یہ اہل بصیرت کا کام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام ساتھیوں کو، آپ پر ایمان لانے والوں کو جو اس دور میں آپ پر ایمان لائے اور جو آج کے دور میں موجود ہے اور رہتی دنیا تک جتنے مسلمان ہیں، ان تمام کو یہاں پہ استقامت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. درخواست نہیں کی گئی، کما امرتا، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے. اور استقامت چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اس کا مفہوم ایک عظیم الشان وسعت رکھتا ہے، بڑی وسعت رکھتا ہے. اس کے معنی کیا ہے اس میں استقامت کے؟ کہ اپنے عقائد میں، اپنی عبادات میں، معاملات میں، اخلاق میں، معاشرت میں، قصب معاش ہے، اور اس کے آمدن اور خرچ کے جو ذرائع ہیں، ان حتیٰ کہ زندگی کے ہر پہلو میں، ہر حرکت میں، ہر عمل میں، اللہ جل شانہ کی جو قائم کردہ حدود ہیں اس کے مطابق وہ صراط مستقیم پر چلتا رہے. اور یہ جو پوری مختلف جو حالات اور کیفیات انسان کی ہیں، اس میں کسی بھی حال میں اس کا جھکاؤ جو ہے نا، کسی ایک طرف نہیں ہونا چاہیے. کمی بھی نہیں ہونی چاہیے، زیادتی بھی نہیں ہونی چاہیے. افراط و تفریط سے اس کو بچنا ہے، اور بالکل اسی طرح سے چلنا ہے صراط مستقیم پر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور اگر اس میں ذرا سی کمی ہوگی، ذرا سی زیادتی ہوگی، تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر استقامت نہیں ہے. اب دیکھیں دنیا میں جتنی بھی گمراہیاں آتی ہیں یا جتنی بھی عملی خرابیاں آتی ہیں اور لوگ جو ہیں وہ دین سے ہٹتے چلے جاتے ہیں، تو اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ لوگ استقامت دکھاتے نہیں ہیں. ایمان تو لاتے ہیں لیکن استقامت نہیں دکھاتے. اب دیکھیں جب عقائد میں استقامت نہیں ہوتی تو بدعتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، کفر، شرک. کفر کیا ہے؟ کہ انکار ہی کر دیا، کمی کر دی. شرک کیا ہے؟ کہ بڑھ گئے، حد سے بڑھ گئے، کہ اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی جو ہے وہ شامل کر لیا. تو افراد اور تفریق جو ہے دونوں سے بچنا ہے. اس میں خواہ نیت کی کتنی ہی جو ہے وہ اخلاص اس میں شامل کیوں نہ ہو اور کتنی ہی نیک نیت ہی کیوں نہ شامل ہو، لیکن وہ ایسے لوگ گمراہ کہلائیں گے، ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ انبیاء جو ہیں، انبیاء کرام اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی عظمت اور ان کی عزت، ان کی محبت اور احترام کی بھی تو حدود بتا دی گئی ہیں نا کہ کتنی ہیں. اگر اس میں کوئی کمی کرتا ہے تو گمراہ بن جاتا ہے، غستاخ ہو جاتا ہے، اور اگر اس میں کوئی زیادتی کرتا ہے، غلو کرتا ہے، تو رسول کو خدائی صفات کے ساتھ جو ہے وہ متصف کر دیتا ہے، متصف کر دیتا ہے. تو گویا کہ وہ رسول کو وہ اختیارات دیتا ہے جو کہ اللہ کے اختیارات ہیں. تو اس سے بھی کیا ہے کہ گمراہ ہو جاتا ہے وہ. اور یہود و نصارہ نے یہی تو کیا کہ کسی رسول کا انکار کیا تو اس کو قتل کر دیا کہ تم رسول ہی نہیں ہو، اللہ نے کوئی رسول نہیں بھیجا، اور کسی کو جو ہے وہ خدائی کے مرتبے پر پہنچا دیا. جیسے یہودی جو تھے، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا جو ہے وہ سمجھا، اور پھر جو ہے وہ ان کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ اختیار کر لیا. تو اسی طرح عبادت یا تقرب کے لیے جو ہے جو طریقے ہمیں قرآن سے، رسول اللہ سے پتہ چلتے ہیں، اس میں سے اگر ذرا سی بھی کوتاہی کی جائے تو اس سے کیا ہے کہ انسان استقامت سے گر جاتا ہے، اور ذرا سی اگر ہم زیادتی کریں گے تو اس سے استقامت برباد ہو جاتی ہے. پھر کیا ہے کہ انسان بدعت میں مبتلا ہو جاتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے، خواہ وہ کتنی ہی نیک نیتی کے ساتھ جو ہے وہ ایسا کرے. تو پھر کیا ضرورت ہے کہ ہم عقائد میں بھی جو ہے وہ استقامت دکھائیں. اور یہ چیز مشکل ہوتی ہے، بعض اوقات ارد گرد کے اثرات سے، آپ حالات سے جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں، اور معاملات اور اخلاق اور معاشرت، اس میں بھی استقامت جو ہے نا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا جو ہے یہ صحیح راستے پر چلنا ہے. اب آپ دیکھیں کہ دوستی کرنی ہے، دشمنی کرنی ہے، نرمی کرنی ہے، عفو درگزر کرنا ہے، قصب معاش کرنا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، رشتہ داروں سے جو معاملات اختیار کرنے ہیں، تو اس میں بھی کیا کرنا ہے؟ استقامت دکھانی ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، دنیا کو اتنا برا کرتے ہیں کہ پھر وہ راہب بن جاتے ہیں. بعض لوگ صوفیزم کی طرح سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، ہے نا. تو حدود کے اندر بہترین صوفی کون ہے؟ جو دنیا کے اندر رہ کر جو اللہ تعالیٰ نے فرائض اور جو اللہ تعالیٰ نے واجبات، جو بھی احکامات ہم پر عائد کیے ہیں، ان کو ادا کرتے ہوئے پھر وہ اللہ کی بندگی کرے اور اللہ کے رسول کی جو ہے وہ اطاعت کرے. لوگوں سے بعض لوگ ملتے ہی نہیں ہیں، بات ہی نہیں کرتے کہ ہم سے گناہ نہ ہو جائے، غلطی نہ ہو جائے. دنیا میں رہنا ہے، ملنا جلنا ہے، اور پھر رب کو راضی کرنا ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ یہ استقامت ہے. مثلا آپ یہ دیکھیں کہ جو ہے وہ اب ہر طرف جو ہے پیسے کے معاملے میں بھی آپ کمائی کی طرف جاتے ہیں تو حرام ذرائع منہ کھولے ہوئے ہیں، ہے نا، جن اور بھوت کی طرح. جیسے جو ہے وہ ہر طرف جو ہے وہ آپ یوں ہی کوئی شروع کرتے ہیں تو اس کے اندر بہت سی آپ کو ایسی چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن کمانا تو ہے کیونکہ الکاسب و حبیب اللہ، لیکن کماتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ حرام چیز اس میں نہ ہو، ہے نا. جیسے پیزا کی طرف ہی بات ہوتی ہے کہ پیزا حلال ہے، ہم اس میں جائیں، کوئی بھی کسی کو جاب نہیں مل رہی، لیکن وہاں پہ ساتھ ہی پگ بھی ہے، سور بھی ہے، اور اس طرح کی چیزیں ہیں. تو اب آپ اگر اس میں مدد کرتے ہیں تو وہ تو حرام ہے، کھانے والا یا اس کے کام میں مدد کرنے والا، تو کمائی تو ٹھیک نہیں رہتی نا. تو بہرحال اسی طرح آپ کوئی گروسری سٹور میں جاتے ہیں تو وہاں پہ لاٹری سسٹم ہے، ہے نا، وہاں پہ پک کے سینڈوچ بھی بن کر آتے ہیں، یا اور بھی اس طرح کی بہت سی چیزیں سور کے. تو اس میں بھی آپ نے سوچنا ہے کہ میں نے جو ہے اس میں کس طرح سے بچنا ہے. کوئی بھی یہ کمائی کا ذریعہ آپ اختیار کریں تو اور پھر سوچیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ میں رب کو جو ہے وہ راضی کروں. اور استقامت دکھانا اتنا آسان نہیں ہوتا, انسان جو ہے نا پھر سوچتا ہے کہ کیا کرے, مجبور ہے. اور پھر مجبوری آپ دیکھیں گے کب کہ جب انسان مرنے کے قریب پہنچ گیا. روٹین لائف تو موت کی لائف نہیں ہے نا کہ انسان جو ہے وہ مخمصہ کی کیفیت میں ہے, مرنے کی کیفیت میں ہے. پھر اسی طرح دیکھیں کہ ابھی ایک ڈیتھ ہوئی تھی اور میں نے پاکستان فون کیا, بات ہو رہی تھی تو بتایا کہ ہم 40ویں پہ گئے تھے. تو میں نے ان رشتے داروں سے کہا کہ آپ کو تو پتا ہے کہ یہ 30ویں اور 10ویں اور 40ویں تو ٹھیک ہی نہیں ہوتا. تو کہنے لگے ہمیں پتا تو ہے لیکن یہ کہ جو ہماری نن تھی اور اب اس موقع پہ ہم اس کے کپڑے, اس کے بچوں کے کپڑے, اس کے شوہر کے سب کے کپڑے اور جو چیزیں لے کے جاتے ہیں ہم ساتھ میں, اتنے ہزار جو ہے نا پیسے دیے. تو میں نے کہا جب جانا ہی غلط تھا تو پھر آپ نے پیسے کیوں دیے؟ تو کہنے لگے کہ اس لیے کہ وہ بچی کیا کہے گی کہ ہر ایک میکے والے آ رہے ہیں, چیزیں لا رہے ہیں, تو اس کو کسی نے پوچھا نہیں کیونکہ اس کے ماں باپ دونوں ہی جو ہے نا وہ مر چکے ہیں. اب دیکھیں ان کی نیت میں تو کوئی کمی نہیں ہے لیکن جو طریقہ اختیار کیا جو ہے وہ غلط ہے. اور خود اپنے ان کے گھر میں کوئی نہیں ہوتا, نہ تیسرا نہ 10ویں یا نہ 40ویں, لیکن یہ کہ وہ نند جو ہے جس کے ماں باپ نہیں ہیں اور بھائی بھی فوت ہو چکے ہیں اور آگے سے جیسے بھتیجوں نے جو ہے یہ کام کیا کہ وہ کیا کہیں گے کہ ہمارا جو ہے وہ کوئی نہیں. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے یہ بھی استقامت نہیں ہے, لینے دینے. دنیا کیا کہے گی؟ دنیا تو جو ہے آپ الٹے بھی ہو جائیں, آپ مر بھی جائیں, دنیا پھر بھی راضی نہیں ہوگی, ہے نا. تو اصل بات کیا ہے کہ استقامت ایسا جامع لفظ ہے کہ دین کے تمام اجزاء, ارکان اور ان پر صحیح عمل جو ہے نا وہ اس کی تفسیر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ پوچھا گیا کہ مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی جامع بات بتائیے کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم. امام مسلم کی یہ روایت ہے کہ کہو میں اللہ پر ایمان, یعنی اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر قائم رہو. اسی طرح حضرت عثمان بن حادر کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس گیا اور پوچھا مجھے کوئی وصیت فرمائیں. آپ نے فرمایا علیک بتقوی اللہ, تم پر جو ہے وہ اللہ کا خوف لازم ہے. علیکہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کے خوف کو پکڑ لو, لازم پکڑو. علیکہ بتقوی اللہ والاستقامتی, اور استقامت اختیار کرو. گویا کہ استقامت کو پکڑنا بھی لازم ہے. اتبع ولا تبتدع, پیروی اختیار کرو. کس کی؟ شریعت کی. دین کے معاملے میں شریعت کا اتباع کرو اور اپنی طرف سے کوئی بدعت جو ہے نا اس کو ایجاد نہ کرو. پھر اس دنیا میں جو ہے وہ سب سے مشکل کام استقامت ہے. صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ استقامت کا مقام کرامت سے بالا تر ہے. کوئی شخص دین کے کاموں میں استقامت اختیار کیے ہوئے ہے اور اگرچہ عمر بھر اسے کوئی کرامت صادر نہ بھی ہو, وہ اعلیٰ درجہ کا جو ہے وہ ولی ہے نا, وہ اعلیٰ درجہ کا جو ہے وہ ولی ہے. اور جو ہے وہ نیک لوگوں کی جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں اس سے کیا ہے کہ قرآن اور سنت سے ہٹ کر جو تھے وہ عمل نہیں کرتے. تو یہی ولایت کا اعلیٰ درجہ ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پورے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت سے زیادہ سخت اور شاق کوئی آیت نہیں گزری. کون سی آیت؟ سورۃ ہود کی یہ آیت جو ہے وہ 112 فرمایا جب صحابہ کرام کے پاس ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لحیہ مبارک, لحیہ کسے کہتے ہیں؟ داڑھی, اس نے کچھ سفید بال دیکھ کر حسرت اور افسوس کے ساتھ عرض کیا کہ اب تیزی سے بڑھاپا آپ کی طرف آ رہا ہے. صحابہ نے کیا کہا؟ کہ تیزی سے آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا مجھے سورۃ ہود نے بوڑھا کر دیا. سورۃ ہود میں جو پچھلی قوموں پر سخت اور شدید عذاب کے واقعات مذکور ہیں وہ بھی اس کا سبب ہو سکتے ہیں, مگر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت ہے اس کا سبب. کیا ہے؟ کہ استقامت دکھانا. تفسیر قرطبی میں ابو علی سری سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں رسول اللہ کی زیارت کی تو عرض کیا کہ کیا آپ نے ایسا فرمایا ہے کہ مجھے سورۃ ہود نے بوڑھا کر دیا؟ آپ نے فرمایا ہاں. انہوں نے پھر پوچھا کہ اس صورت میں جو انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور ان کی قوموں کے عذاب کا ذکر ہے اس نے آپ کو بوڑھا کر دیا؟ تو فرمایا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد نے فاستقم کما امرت. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اللہ تعالیٰ سے کتنا ڈرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کو جیسی استقامت مطلوب تھی اب وہ پوری ہوئی کہ نہیں، انسان ہونے کے ناطے وہ پوری کوشش کرتے تھے اور کامل استقامت کی فکر میں لگے ہوئے تھے کہ جیسی اللہ تعالیٰ کو استقامت مطلوب ہے ویسی ہی مجھے جو ہے وہ اختیار کرنی ہے. تو اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو اپنی استقامت کی فکر نہیں تھی، آپ تو لگے ہی ہوئے تھے، آپ کو امت کی استقامت کا فکر تھا، امت کی استقامت جو تھی اس کے بارے میں آپ پریشان رہتے تھے کہ اگر امت استقامت پر قائم رہتی ہے تو بہت اچھی بات، اور اگر یہ قائم نہیں رہتی تو اس وجہ سے آپ کے اندر فکر اور غم کی کیفیت جو ہے نا وہ پیدا ہو گئی. تو میری بہنوں، ہم سب کو اس بات پر سوچنا چاہیے کہ کلمہ پڑھنا اور تقریریں کرنا اور کتابیں لکھنا اور باتیں کرنا اور دوسروں کو مشورے دینا، نصیحتیں کرنا، یہ سب بہت آسان ہے، لیکن امنت باللہ ثم استقم، پھر ایمان جس چیز پر لائے ہیں پھر جم کر پہاڑ بن جانا نا، یہ اتنا آسان نہیں ہے. اس کے لیے جو ہے نا دل جگرا جو ہے نا اس کو قربان کرنا پڑتا ہے، اپنی خواہشات کی قربانی کرنی پڑتی ہے، لوگوں سے بے نیاز ہونا پڑتا ہے، ہر وقت ایک ہی فکر جو ہے اس کو اپنی زندگی کی متاع بنانا پڑتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور کیا میں اللہ کو راضی کر رہی ہوں جو کچھ میں کر رہی ہوں. ورنہ کیا ہے کہ پیر نشتر باتیں اور اعتراضات اور سوسائٹی کا جو پیئر پریشر ہے، دوست احباب کے مشورے، اور کبھی بچے جو ہے خود اپنے بچے اور کبھی اپنا نفس جو ہے وہ انسان کو ایمان کے تقاضوں سے ہٹا دیتا ہے، اس سے جو ہے وہ پھیر دیتا ہے. فاستقم کما امرت ومن تاب معک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی استقامت دکھائیں، اور آپ کے وہ ساتھی جنہوں نے جو ہے وہ جو پلٹ آئے ہیں، کہاں سے پلٹے؟ کفر سے پلٹے، اور جو ہے وہ بغاوت سے پلٹے، شیطان کی اطاعت سے وہ لوگ جو ہے وہ پلٹ آئے، تو ان کو بھی استقامت جو ہے وہ دکھانی ہے. پھر آپ دیکھیے فرمایا ولا تطغوا، اور جو ہے وہ بغاوت نہ کرو، خبردار تم حد سے نہ بڑھنا، ہے نا. حد سے بڑھنا جو ہے یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاقی قوت میں اور رفت کردار میں ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ دشمن کے ساتھ بھی اگر معاملہ کرے تو اس وقت بھی حدود کو کراس نہ کرے. اور آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، جنگوں کے موقعوں پر آپ کا کیا جو تھا وہ طرز عمل تھا کہ عورتوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، بچوں کو قتل نہ کرنا، لاشوں کا مسلح نہ کرنا. تو طغیانی کیا ہوتی ہے؟ کہ حد سے بڑھ جاتا ہے، جو اس کی باؤنڈریز ہوتی ہیں نا، انسان اس کو جو ہے وہ کراس کر جائے. ہر ایک کی کچھ باؤنڈری لائن ہوتی ہے نا کہ جس پر اس کو جو ہے وہ اس کا کھڑا رہنا ضروری ہے. تو تطغو، طغیانی آ جانا، سرکشی اختیار کرنا. اور جب انسان سرکش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ جو صحیح راستہ ہے نا اس میں کجی اختیار کر لیتا ہے، حالات سے مروب ہو جاتا ہے. کوئی ترغیبات ہیں کسی کی، کوئی غلط جو ہے وہ رغبت دلا رہا ہے، تو اس سے وہ متاثر ہو جاتا ہے. اس کا تطغو کا مصدر طغیان ہے، اور اس کی ضد استقامت ہے. تو ایک طرف اللہ تعالیٰ نے جب استقامت اختیار کرنے کا حکم دے دیا تھا، تو پھر منفی کی جو ہے نا، منفی پہلو اس کی بھی جو ہے وہ صراحت کر دی، اس سے بھی منع کر دیا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ بہت زیادہ تاکیدی حکم ہے کہ دین اور دنیا میں جو بھی معاملات ہیں، جو بھی احکامات ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے طے کر دیے ہیں، جو حدود انہوں نے مقرر کر دی ہیں، اس سے باہر نہ نکلنا. استقامت دکھانا ہے، اس کے اندر رہنا ہے، اور اگر تم ان باؤنڈری سے باہر نکلو گے، طغیانی سرکشی اختیار کرو گے، تو پھر کیا ہوگا کہ یہ دین اور دنیا کا جو راستہ ہے نا، جو اللہ کی رضا کا راستہ، وہ خراب ہو جائے گا. پھر دنیا میں، سوسائٹی میں فساد پیدا ہو جائے گا. بما انہو بما تعملون بصیر، جو کچھ بھی تم کرتے ہو یہ سب جو ہے یہ اللہ کی نگاہ میں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ سب کچھ دیکھ رہی ہے. یاد رکھو اس بات کو کہ وہ تمہاری مشکلات میں تمہاری رہنمائی بھی کرے گا، جب تم اس کی مدد کے محتاج ہوگے اور استقامت دکھاؤ گے وہ تمہیں سہارا بھی دے گا. اب پریشانیوں اور مشکلات میں تم استقامت دکھاتے ہو کہ نہیں دکھاتے، تمہارا رویہ اور عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ نہ دیکھ رہے ہیں. ہم سب ہر وقت جو ہیں وہ اللہ کی نگاہ میں ہیں. تو اب یہاں پر جو ہے جس چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ ہر حال میں رب کو راضی رکھنا. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر فرمایا کہ ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا. وَلَا تَرْكَنُوا، اور جو ہے وہ ان لوگوں کی طرف نہ جھکنا. إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، جنہوں نے جو ہے وہ ظلم کیا ہے، جنہوں نے جو ہے وہ نافرمانی کی ہے. اور مت جھکو ان کی طرف جو ظالم ہے. ترکنو جو ہے اس کے معنی کیا ہے کہ آپ جو لوگ بھی ایمان لائے ہیں اور جو ظلم کرنے والے ہیں، ایمان لانے والے ظلم کرنے والوں کے ساتھ مصالحت نہ کریں، مداہنت نہ کریں، ان کے ساتھ کمپرومائز نہ کریں. کیونکہ ایمان لانے والوں کو یہاں پہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ خوف کے ساتھ یا لالچ کے ساتھ کسی چیز سے، جو ظلم کرنے والے نا، کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے، وہ کیا کریں گے کہ وہ ان کو اپنی طرف مائل کریں گے. تو ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ان کی طرف مائل ہو جائیں. تو اب آپ دیکھیں کہ ترکنون کا مصدر رکون ہے، رکون، را کاف واو نون. جیسے تطغو کا مصدر طغیان تھا اور اس کا مصدر ہے رکون. اس کے معنی ہے کسی طرف خفیف سے ملان اور جھکاؤ کا ہونا، اس پر اعتماد کرنا، اس پر راضی ہونا. تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، کفر کیا، اور وہ خود اس میں مبتلا ہو گئے، اب وہ دین اور دنیا دونوں ان کا تباہ ہو گیا، اور اگر ان ظالموں کی طرف ذرا سے بھی آپ جھک گئے، ذرا سا بھی ان کی طرف رجحان ہو گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ اور آپ ذرا سے بھی ان سے راضی ہو گئے، ان کو راضی کرنے کی فکر کی، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ بھی بربادی کے کنارے پر پہنچ جائیں گے، کنارے پہ چلے جائیں گے. اب آپ دیکھیں کہ جھکاؤ اور ملان سے کیا مراد ہے، ولا ترکنو جو ہے اس سے کیا مراد ہے. حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ظالموں سے دوستی نہ کرو اور ان کا کہنا نہ مانو، کیونکہ ان کی صحبت سے اثرات آئیں گے نا. حضرت ابن جریج رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ظالموں کی طرف کسی طرح کا بھی میلان نہ رکھو. ابو العالیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظالموں کے اعمال اور افعال کو پسند نہ کرو. اگر ان کے عمل، ان کی باتیں اچھی لگتی ہیں تو اس کا مطلب ہے تم پسندیدگی کا اظہار کر رہے ہو. اسی طرح سدئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ظالموں سے مداہنت نہ کرو. مداہنت کیا ہوتا ہے؟ کمپرومائز کرنا، ان کے برے اعمال پر خاموشی، سکوت یا رضا کا اظہار نہ کرو. حضرت اکرمہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ظالموں کی صحبت میں نہ بیٹھو. دوستی تو دور کی بات ہو، کہتے ہیں صحبت میں بھی نہ بیٹھو. قاضی بزاوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا شکل و صورت اور فیشن اور رہن سہن کے طریقوں میں ان کا اتباع کرنا اسی میں داخل ہے، ترکنو میں داخل ہو جاتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو ہے وہ جو خاص بات ہے جس پر ہمیں سب کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو آیت ہے نا، ایک تو ہے نا انسان خود کفر کرے، شرک کرے، ظلم کرے، تو یہ جو آیت ہے نا شرک، ظلم، زیادتی کے بارے میں، اس کے اندر انتہائی شدت جس کا انسان زیادہ سے زیادہ تصور کر سکتا ہے نا، اس کا تصور دلایا گیا ہے. کیسے؟ کہ ظالموں کے ساتھ دوستی اور گہرے تعلق سے نہیں منع کر رہے اللہ تعالیٰ، بلکہ ان کی طرف ادنا سا درجہ بھی اگر ہے نا رجحان کا، ادنا سا بھی رجحان، ادنا درجے کا جھکاؤ ہے یا ملان ہے یا ان کے پاس تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہونا، بیٹھنا، اس سے بھی منع کیا جا رہا ہے، ممنوع قرار دیا جا رہا ہے. اسی لیے امام اوزائی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی شخص اس عالم سے زیادہ مبغوض نہیں، ناپسندیدہ نہیں، جو اپنی دنیا بچانے کی خاطر کسی ظالم سے ملنے کے لیے جائے. تو اسی طرح اہل کفر اور جو بہت گناہگار لوگ ہیں اللہ کی آیات کا کھلم کھلا مذاق اڑاتے ہیں, تو ان کی صحبت سے اجتناب کرنا, پرہیز کرنا واجب ہو جاتا ہے. بجوز اس کے کہ کوئی مجبوری ہے انتہائی, تو ان کے پاس کچھ دیر کے لیے جو ہے وہ جایا جائے, کیونکہ جو صحبت ہے نا اعمال پر اس کا بڑا اثر پڑتا ہے. ماحول کا, صحبت کا انسان کی فساد میں, اس کے عملوں کی خرابی میں بڑا اثر ہوتا ہے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ان دونوں آیتوں کے دو لفظوں کے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پورے دین کو دو حرف لا کے اندر جمع کر دیا. پہلی آیت نے فرمایا لا تطغوا, اور دوسری آیت نے فرمایا لا ترکنو. تو گویا کہ لا ترکنو کا مطلب کیا ہے کہ حدود ہے نا جو شریعت کی باؤنڈریز, اس سے نکلنا مت. دوسرے لفظ میں فرمایا برے لوگوں کی صحبت سے بچ جانا. تو جب دین کی باؤنڈری سے آپ نکلیں گے نہیں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچ جائیں گے, تو یہی دین کا خلاصہ ہے. اور اگر ایسا کریں گے, ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم دیکھا دیکھی, اب بہت سے لوگ بہت سی باتوں کو غلط سمجھتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, اب پھر وہ ناراض ہو جائے گا, پھر وہ میری دوست ہے, پھر وہ بچے کی, اصل میں بچے کی یہ جو ہے وہ دعوت آئی ہے, تو اب جو ہے میں ایسا کیوں نہ کروں. تو ایسا کرنا کیا ہے, فَتَمَسَّكُمُ النَّار, فرمایا کہ ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے, آگ تمہیں چھو لے گی. فَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِن أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ, اور پھر نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کو چھوڑ کر کوئی دوست, اور تمہیں کوئی ایسا ولی اور سرپرست نہیں ملے گا کون جو تمہیں اللہ سے بچا سکے. ثم لا تنصرون, اور پھر تمہیں کہیں سے مدد بھی نہیں پہنچے گی. تمہارے پاس کوئی ہے ہی نہیں اللہ کے سوا, اللہ کو چھوڑ کر, من اولیاء, دوستوں میں سے کوئی, جو تمہیں آگ سے, اللہ کے عذاب سے, اللہ کی پکڑ سے, جہنم کی جو عذاب کی شدت ہے اس سے بچا سکے. تو کوئی دوست نہیں بچائے گا. ولی ہوتا ہے نا, دوست ہوتا ہے نا جو مشکل میں بچاتا ہے, اور بہت سے دوست ایسے ہوتے ہیں جب مشکلات آتی ہیں پوچھتے نہیں تو لوگ دوستیاں ختم کر دیتے ہیں, پتہ چل گیا میرا کتنا دوست ہے, فلاں میرے کام آیا, اصل میں وہ اچھا ہے, وہ میرا دوست بن سکتا ہے. تو دوستیاں تبدیل ہو جاتے ہیں, لیکن جب دنیا ختم ہو جائے گی اور آخرت ہوگی اور وہاں پہ جو مشکل آئے گی وہاں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ, یعنی حتیٰ کہ شوہر بیوی سے, بیوی شوہر سے, اور والدین بچوں سے بھاگیں گے, بچے والدین سے منہ چھپائیں گے. کوئی انسان کسی انسان کے کام نہیں آئے گا. لوگوں بڑا ہی مشکل وقت ہوگا, نہ کوئی دوستی اور ثم لا تنصرون, نہ کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی. بعض اوقات یہ کہ دوست کام تو نہیں آتا, کسی سے کہہ دیتا ہے کہ اس کی مدد کر دو, کوئی اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے. میں تو اس کو ایئرپورٹ نہیں لینے جا سکتا, آپ اس کو ایئرپورٹ سے لے لیں. میں تو اس کی فلاں مشکل میں اس کی مدد نہیں کر سکتا, تم اس کی ذرا مدد کر سکتے ہو اتنے پیسے اگر اس کو دے دو, تم اس کے لیے جا کر جو ہے وہ فلاں اس کا یہ کام کر دو. لیکن وہاں پہ جو ہے نہ کوئی دوست, اس کی دوستی جو ہے وہ کام آئے گی, اور نہ ہی کہیں سے کوئی مدد پہنچے گی. پھر فرمایا وَآقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ, اور دیکھو نماز قائم کرو, نماز کو کھڑا کر دو دن کے دونوں کناروں پر. اور آپ دیکھ لیں کہ نماز کو کھڑا کرنا, اس سے کیا مراد ہے؟ کھڑا کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ ظاہری جتنی بھی اس کی خوبیاں ہیں اس کے ساتھ بھی ادا کی جائے, اور جتنی اس کی باطنی اس کے آداب ہیں اس کا بھی خیال رکھا جائے. اور یہاں پر جو ہے صلاۃ سے مراد ایک نماز نہیں ہے, بلکہ کہتے ہیں کہ اس جگہ صلاۃ سے مراد صحابہ اور تابعین جو ہیں ان کا اس پر اتفاق ہے کہ اس سے مراد فرض نمازیں ہیں. اور اقامت سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ اقامت سے کہ نماز کی پوری پابندی کرنا, یہ نہیں کہ کبھی پڑھا کبھی نہ پڑھا. اور دوسرے اس کے معنی یہ ہیں کہ افضل وقت میں ادا کرنا, آداب کے ساتھ ادا کرنا, ارکان کے ساتھ, اس کی شرائط کے ساتھ. تو اقامت صلاۃ کے مفہوم کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آتی ہیں جو بھی نماز کے لیے ضروری ہیں، کہ وضو بھی ہو، پاک بھی ہو، صحیح سے تلاوت بھی کر رہے ہیں، معنی پر غور بھی کر رہے ہیں، خشوع خضوع بھی ہے، داڑھی کے بالوں سے یا سر کے بالوں سے کھیل نہیں رہے، ادھر ادھر دیکھ نہیں رہے، بھولی بسری باتوں کو یاد نہیں کر رہے، ٹیلی فون پر کوئی بات کر رہا ہے وہ سمجھ میں اس کو نہیں آ رہی، کیونکہ اللہ کے ساتھ بات ہو رہی ہے نا، ملاقات ہو رہی ہے جب کسی کے ساتھ، حتیٰ کہ آپ ٹیلی فون پر بات کر رہے ہوتے ہیں نا، بچہ کچھ کر رہا ہوتا ہے، کوئی زور سے تھوڑا سا گنگنا رہا ہوتا ہے، کوئی تھوڑا سا شور کرتا ہے، آپ اس کو ناراض ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ اس وقت تمہارے بابا سے بات کر رہی ہوں، سمجھ نہیں آتی کہ اس وقت میں امی سے پاکستان بات کر رہی ہوں، میری یہ دوست کا فون ہے، یہ آفس کے باس کا فون ہے، یہ بہت ضروری فون ہے اور تم مجھے بات ہی نہیں کرنے دیتے. تو ایک فون ایسا ہوتا ہے کہ ذرا سی بھی کوئی آواز ہم سننا نہیں چاہتے اور وہ فون ملاقات ہو رہی ہوتی ہے نا، بات چیت، اور ایک ملاقات ایسی ہے سارے کام اس میں کر رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اٹھک بیٹھک، کوئی کسی نے بیل دی ہے اس کی فکر ہے، اور کسی نے فون کیا ہے تو اس کی سمجھ پتا ہوتا ہے کہ کس نے فون کیا ہے، کوئی بات بھول گئی ہے نماز کی حالت میں یاد آ جاتی ہے، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا، اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا. پھر فرمایا اقامت صلات کا حکم دینے کے بعد فرمایا کہ نماز کے اوقات طرف عین نہار، نماز کے اوقات کی طرف اشارہ ہے کہ دن کے دونوں سروں میں. اب شروع میں سرا کون سا ہوتا ہے؟ فجر، کیونکہ زلف کے معنی کیا ہیں؟ حصہ، سرا. تو سب کا اس پر اتفاق ہے کہ پہلے سرے کی نماز نماز فجر ہے. اب آخری سرے کی نماز جو ہے یہ کون سی ہے، اس میں تھوڑا اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد مغرب ہے، یہ دن کے بالکل ختم ہونے پر ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ عصر کی نماز ہے، دن کے آخری سرے کی نماز اس کو قرار دیا. پھر اس کے بعد جو ہے، کیونکہ دن کی آخری نماز وہی ہے، تو کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ عصر ہے. تو بہرحال جو ہے زلفم من اللیل طرف عین نہار سے مراد بعض لوگ عصر، بعض مغرب کہتے ہیں، اور بعض جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ دن کے کنارے پر ظہر اور عصر بھی ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کا رجحان عصر اور مغرب کی طرف ہے. پھر فرمایا وزلفم من اللیل، اور رات کے حصوں کی نماز. تو جمہور مفسرین جو ہیں اس سے مراد وہ یہ کہتے ہیں کہ مغرب اور عشاء، جو کہتے ہیں نا کہ عصر وہ ہے تو وہ اس کو مغرب اور عشاء کہتے ہیں. تو اور ایک حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ زلفم من اللیل مغرب اور عشاء ہے. اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ابھی پانچ وقت کی نماز جو تھی نا، اس کے اوقات ابھی مقرر نہیں ہوئے تھے، کیونکہ ابھی معراج کا واقعہ پیش نہیں آیا تھا، تو وہاں پہ پانچ وقت کی نماز جو ہے نا فرض ہوئی. تو پانچ وقت کی نمازیں معراج کے موقع پر جو ہے وہ فرض ہوئی. تو یہاں پر دراصل جو ہے وہ اوقات جو نماز کے ہیں نا، اس کی تفصیل بتانا مقصود نہیں ہے. سورۃ طہٰ جو ہے نا، اس میں نہ صرف پانچ فرض نمازوں کے اوقات کی طرف اشارہ ہے، بلکہ چاشت اور تہجد کے اوقات بھی اس لیے بتائے گئے ہیں. آپ دیکھیے سورۃ طہٰ جو ہے اس کی آیت نمبر 13 جو ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ قَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى. بس صبر کرو ان باتوں پر جو وہ کہتے ہیں، اور اپنے رب کی ہم کے ساتھ تسبیح کرو سورج کے طلوع اور اس کے غروب سے پہلے، اور رات کے وقتوں میں بھی اس کی تسبیح کرو، اور دن کے اطراف میں بھی، تاکہ تم جو ہے وہ نہال ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ. پھر آپ دیکھیے کہ نماز جو ہے اس کے کیا فوائد ہیں، کیا اثرات ہیں. یہاں پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکر للذاکرین. درحقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. حسنات نیکیاں حسن سے ہے نا, اور نیکیوں کو کہتے ہیں حسنا, حسنات ان کی جمع حسنات ہیں. تو نیکیاں کیا کرتی ہیں, یذہبنا لے جاتی ہیں, ذہبا سے جانا اور یذہبنا وہ لے جاتی ہیں, یہاں پہ مضارع مجھول ہے, السیئات برائیوں کو. اب یہاں پر جو ہے اس سے کیا مراد ہے, الحسنات سے کیا مراد ہے, وہ کون سے الحسنات ہیں جو برائیوں کو ختم کر دیتے ہیں, جو برائیوں کو دور کر دیتے ہیں. تو آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ ویسے تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ الحسنات سے مراد جو ہے وہ یہ جامع کلیہ ہے, تمام نیکیاں مراد ہیں, نیک کام, تمام نیک کام جن میں نماز, روزہ, زکوٰۃ, صدقات, حسن اخلاق, حسن معاملات سب اس میں شامل ہیں. اور جو نماز ہے نا, نماز اور اس کے خاندان کی دوسری تمام نیکیاں, تو یہاں پہ نماز کے ساتھ ہی جو یہ ذکر کیا کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں, تو دراصل نماز اور اس کے خاندان کی جو دوسری نیکیاں ہیں نماز کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص جو ہے وہ نماز قائم کرتا ہے, اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, اس کے اندر خوف خدا پیدا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے ہر نماز کی ہر رکعت میں مالک یوم الدین, تو روزے جزا کا مالک ہے. وہ قیامت کا, آخرت کا اقرار کرتا ہے, اس کا انتظار کرتا ہے, رب کی ملاقات سے وہ ڈرتا رہتا ہے نا. اور وہ جب قرآن میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے, نماز کے دوران قراءت کرتا ہے, تو پورے احکامات اس میں آتے ہیں نا, تو وہ نماز اس کی زندگی میں اس پر اثرات مرتب کرتی ہے. نمازی جو ہے نا وہ پھر جھوٹ نہیں بولتا, پھر وہ صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہے, پھر وہ رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے. وہ خود کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو یاد رکھیے کہ نماز جو ہے, نماز کو ان سب نیکیوں میں اول درجہ حاصل ہے. اور جو ہے وہ سیئات کا لفظ تمام برے کاموں پر حاوی ہے, سیئات ان کی جمع ہے نا, سیئات ان کا روپ کیا ہے, مادہ سین واو حمزہ, سو کو کہتے ہیں نا, اسی سے جو ہے سو برائی کے لیے سیئات ان برائیاں, سیئات ان سیئات, سواتا وہ لاش جو ایسے ہی پڑی ہوئی ہے ایسے, اس پر کچھ کپڑا نہیں ہے تو اس کو وہ بری ہے, اچھی نہیں لگتی نا, کیسے پڑی ہوئی ہے. تو سیئات کا لفظ تمام برے کاموں پر حاوی ہے, خواہ وہ کبیرہ گناہ ہو یا صغیرہ. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سیئات سے مراد صغیرہ گناہ ہیں, اور نیک کام جن میں نماز سب سے افضل ہے یہ صغیرہ گناہوں کا کفارہ کر دیتے ہیں. یہ گناہ نماز گناہوں کو مٹا دیتی ہے, اور دوسرے جو اچھے نیک کام آپ کریں گے اس سے بھی گناہ مٹ جاتے ہیں. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم, اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو خود مٹا دیں گے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ نمازیں اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک, اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک, ان تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں جو ان کے درمیان واقع ہوئے ہوں, صادر ہوئے ہوں, جبکہ یہ شخص کبائر یعنی بڑے گناہوں سے بچا رہا. اب مطلب اس کا کیا ہے کہ جو بڑے گناہ ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے, مگر چھوٹے گناہ اور دوسرے نیک کام انسان کرتا ہے جیسے نماز, روزہ, صدقہ, تو چھوٹے گناہ خود بھی معاف ہو جاتے ہیں. اور صغیرہ گناہ کے بارے میں بھی علماء یہ اصول بتاتے ہیں کہ نیک کام کرنے سے صغیرہ گناہ تبھی معاف ہوتے ہیں جب انسان ان گناہوں کے کرنے کے بعد شرمندہ ہو, ندامت اس کے اندر ہو, اور آئندہ ان کو نہ کرنے کا ارادہ کرے نہ ان پر اصرار کرے. اب آپ دیکھیے کہ جتنے بھی ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جس پر یہ خوشخبری آپ نے سنائی کہ تیرے گناہ جو ہیں وہ, یہ گناہ جو تُو نے کیا تھا معاف ہو جائے گا, تو کہتے ہیں کہ ان سب میں یہ تصریح, یہ وضاحت موجود ہے کہ جس نے وہ گناہ کیا تھا نا, پہلے وہ اس پر شرمندہ ہوا, آئندہ کے لیے اس نے توبہ کی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گناہ کے معاف کرنے کی خوشخبریں سنائی. اب آپ دیکھیے کہ نیک کام کرنے سے کیسے گناہ معاف ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برے کام کے بعد نیک کام کر لو تو وہ اس کی برائی کو مٹا دے گا, اور فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ خشک خلقی کے ساتھ پیش آیا کرو. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا, میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ مجھے کوئی وصیت فرمائیں. آپ نے فرمایا, اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نیک کام کرو تاکہ وہ اس کو مٹا دے. تو یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے کا طریقہ. اب دیکھیں, مسند احمد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر کسی مسلمان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز ادا کرے تو اس گناہ کی معافی ہو جائے گی. پھر آپ دیکھیے کہ اس کے علاوہ ہمیں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بہت خاص حدیث ملتی ہے کہ ایک انصاری نے ایک عورت کا بوسہ لے لیا, پھر آپ کے پاس آ کر اپنا گناہ بیان کیا. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. یہ آیت سننے کے بعد اس شخص نے آپ سے پوچھا کہ کیا یہ گناہوں کا معاف ہو جانا خاص میرے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا, نہیں بلکہ میری امت سے بھی جو بھی ایسا کرے. یہ بخاری کی روایت ہے, اور امام مسلم نے بھی اس واقعے کو ہے نا ذرا تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آدمی کی آزمائش اس کی بیوی, اس کے مال, اس کی اولاد اور اس کے پڑوسی میں ہوتی ہے, اور نماز, روزہ, صدقہ, امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر ان کا کفارہ بن جاتے ہیں. یہ بخاری کی روایت ہے. پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, آپ نے فرمایا, پانچوں نمازیں ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں, جبکہ وہ بڑے گناہوں سے اجتناب کرتا رہے. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اور آپ کو پتا ہے نا کہ بڑے گناہ جو ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا, برابر سمجھنا, نمبر ایک. نمبر دو, کسی فرض نماز کا چھوڑنا. نمبر تین, کسی کو نحق قتل کرنا. نمبر چار, حرام کاری. نمبر پانچ, چوری. نمبر چھ, شراب پینا. نمبر سات, ماں باپ کی نافرمانی کرنا. نمبر آٹھ, جھوٹی قسم کھانا. نمبر نو, جھوٹی گواہی دینا. نمبر دس, جادو کرنا. نمبر گیارہ, سود کھانا. نمبر بارہ, یتیم کا مال ناجائز طور پر لے لینا. نمبر تیرہ, میدان جہاد سے بھاگنا. نمبر چودہ, پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا. نمبر پندرہ, کسی کا مال ناجائز طور پر غصب کرنا, چھین لینا. نمبر سولہ, عہد شکنی کرنا, عہد کو توڑنا. نمبر سترہ, امانت میں خیانت کرنا. نمبر اٹھارہ, کسی کو گالی دینا. نمبر انیس, کسی شخص کو ناحق مجرم قرار دینا. ان الحسنات یذہبن السیئات, کہ بے شک نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. ذالک ذکر للذاکرین, یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ نیک کیسے بن سکتے ہو, اور جو بھی تم سے گناہ ہو گئے, غلطیاں ہو گئیں, جو بدی ہو گئی, اس کو اپنے سے دور کیسے کر سکتے ہو. اس کا بہترین ذریعہ نماز ہے. نماز پڑھو گے تو تمہیں اللہ کی یاد تمہارے اندر رہے گی, اور تمہارے اندر جو ہے تمہیں ایک طاقت ملے گی, اور وہ طاقت کیا ہوگی کہ تم برائی جو ہے اس کا مقابلہ کر سکو گے. تو نہ صرف انسان برائی کا مقابلہ کر سکتا ہے بلکہ برائی کو اپنے اندر سے دفع کر سکتا ہے, سوسائٹی سے بھی دفع کر سکتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اندھیرے کو دور کرنے کا علاج کیا ہوتا ہے کہ آپ روشنی کریں. ابھی آپ نے بلب جو ہے آپ کے پاس, جو آپ کے پاس ٹیوب لائٹ ہے, آپ نے روشن تو کر دی, لیکن ابھی اندھیرا پوری طرح گیا نہیں, پوری طرح روشنی نہیں آئی. آپ کہتے ہیں اور زیادہ جو ہے وہ ہونا چاہیے, لائٹ اور بلب کا جو وولٹیج ہے یا اس کی جو حرارت ہے وہ اور زیادہ ہونی چاہیے, تو آپ اس کو اور بڑا لگاتے ہیں لا کر, ہے نا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اندھیرا بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے. آپ آئینے سے دیکھنا چاہتے ہیں, آپ کو نظر نہیں آتا, आप कहते हैं कि अभी भी सही तरह पढ़ा नहीं जा रहा, नंबर ज्यादा हो गया है, अब दूसरी आयन का शीशा मुझे लेना चाहिए, तो आप जो भी मसला होता है आप उसको दूर करने के लिए जो है उसका एक इलाज ढूंढते हैं, उसका एक तरीका अपने लिए तजवीज करते हैं। आप खाना खाते हैं, आपको नमक या चीनी महसूस नहीं हो रही, मीठा बना रहे हैं, सालन बना रहे हैं, तो आप कहते हैं नहीं अब चीनी और डालनी चाहिए, नमक अभी मिर्च और डालनी चाहिए, अभी वो टेस्ट नहीं आ रहा है ना। तो जब पता है कि मैं गलतियां करती हूँ, मुझसे गुनाह हो जाते हैं और कुछ मैं जानबूझ के भी करती हूँ, और अब तक की जिंदगी में 40-50 साल की जिंदगी में, 30 साल की जिंदगी में, जितने भी साल गुजरे, एक गुनाह नहीं बल्कि गुनाहों की गठनियां हैं जो अपने कंधों पर उठा उठा के हमने लादी हुई है, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, इतना वजन है गुनाहों का कि अगर सोचे तो नींद ना आए और भूख खत्म हो जाए और तौबा अस्तगफार ही करते रहे कि अल्लाह तू हमें माफ कर दे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौन से गुनाह होते थे? आप कहते थे मैं दिन में 100-100 बार अस्तगफार करता हूँ, 70-70 दफा अस्तगफार करता हूँ। तो क्या है? ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन। इससे फायदा कौन लोग हासिल करेंगे? ये जिक्र किन लोगों के लिए है? जो अल्लाह को याद रखने वाले हैं, जो अल्लाह को भूल ही जाएंगे, जिनको परवाह कोई नहीं है कि हम क्या करते हैं, है ना। तो अल्लाह की कोई आयत, अल्लाह की कोई नसीहत, अल्लाह का कोई हुक्म, अल्लाह की कोई नहीं, उसको जो है कोई फायदा नहीं दे सकती। आपको पता है ना, अमर कहते हैं किसी चीज का हुक्म दिया जाए, जैसे कहा फस्तकिन कमा उमिरता, नहीं कहते हैं जब फेल से पहले नहीं आ जाए, नहीं क्या है वला ततगौ वला तरकनू, है ना, ये नहीं के सीगे हैं। तो अमर हो या नहीं हो, क्या करना है? अल्लाह ताला के अहकामात, अल्लाह ताला की हदायत, नसीहतें सुनना है और मानना है। अल्लाह ताला कहते हैं जो हठ धर्म लोग हैं, जो जिद्दी लोग हैं, जो कुरान को खोलते ही नहीं हैं, जो कुरान सुनना ही नहीं चाहते, उन लोगों को इससे कोई फायदा नहीं होगा। ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन वस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युदीउ अजरल मोहसिनीन। कहा सबर कर, और सबर कर क्यों? कि बेशक अल्लाह नेकी करने वालों का जो अजर है ना, उसको जाया नहीं करता। अब आप देखिए कि शुरू में इस्तकामत इख्तियार करने को कहा, और साथ ही इस्तकामत का तरीका ये बताया कि नमाज कायम करना, अल्लाह से लौ लगाना, और जो कोई कमी बेशी है तो नमाज और नेकियां जो है ना, गुनाह या कमी बेशी को दूर कर देंगे। ये पूरा उम्मत मुस्लिमा को एक ज़ाब्ता हयात बताया जा रहा है, एक पूरा उस्लूब है। फिर उसके साथ ही ये बताया कि नमाज के साथ जो चीज बहुत जरूरी है वो है सबर, और सबर के मानी है बांध ले इंसान अपने आप को, बांध ले, रुक जाए, डट जाए, नफ्स को काबू में लाना। अब नेकी के काम कर रहे हैं तो नफ्स को बांध लें, बुरे कामों में मुब्तिला होने से नफ्स को रोकना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सबर करने का हुक्म देते थे या आपको जो हुक्म दिया गया, तो इससे मुराद क्या है कि मुखालफीन की मुखालफतें हैं उस पर भी सबर करना है। शैतान बुराइयों की तरफ लेके जाना चाहता है, गीबत करने को बहुत दिल चाहता है, बड़ा दिल उदास हो जाता है कि जैसे होता है ना कि जैसे कोई खाना नहीं खाया, आम नहीं खाए या आइसक्रीम नहीं खाई, या यहाँ के बच्चे जो है डोनट मांगते हैं, चॉकलेट वाली चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम चाहिए या आइसक्रीम का वो केक चाहिए, तो आप कितनी चीजें उनको देते हो, कहते नहीं हम ना कैंडी से उदास हो गए, इन चीजों से उदास हो गए, उनको टेस्ट नहीं आता ना, आप वो चीज देते हैं, वो कुकीज देते हैं, आप दूसरी तरह की कुकीज देते हैं, वो कहते हैं नहीं। और यूं मुझे लगता है कि आप नॉर्थ अमेरिका को ले लें या बाहर के ममालिक को ले लें, यहाँ का बच्चा या बर्तानिया का या फ्रांस का या चाइना का कहीं का, सबका सेम टेस्ट है। इसी तरह आप मशरक के लोगों को ले लें, उनका भी सेम टेस्ट बनता है, वो यहाँ की चीजों में उनको इतनी लज्जत नहीं मिलती, तो टेस्ट से इंसान उदास हो जाता है। अब जबान की हिफाजत करनी है, ताकि मैं किसी की कोई बात करूं ना, ये और कम बातें करना बहुत जरूरी है, कम बातें करें, जब भी फोन करें कम बातें करें, कम से कम मुशावरत में बैठे हैं, कमेटी में बैठे हैं, कम बोले, कम बातें करें, घर में बैठे हैं मियां बीवी, कम बात, इसका मतलब नहीं कि बोले नहीं हूं बस और के बैठ जाए, कम बोलेंगे तो लड़ाई भी कम होगी, मतलब अच्छे अच्छा बोले, लेकिन कोशिश करेंगे अगर एक जुमले से गुजारा हो सकता है तो तीन जुमले ना बोले, खुद ही पछताते रहते हैं ये दूसरा जुमला क्यों बोल दिया, उन्होंने तो पूछा भी नहीं था, हम खुद ही बोल लिया, खुद ही भुगतो। तो इसी तरह क्या करते हैं, सबर नहीं करते, बेसब्री है ना, जल्दबाजी, ज्यादा बोलना। तो अल्लाह ताला यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सबर की तलकीन कर रहे हैं। और आप देखें कि सूरत अल बकरा में आपने क्या पढ़ा था, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد لو. یہاں پہ پہلے نماز آ گئی اور ساتھ ہی صبر آ گیا. تو نماز اور صبر جو ہے اس کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ دونوں آپس میں ان کا بہت ہی قریبی رشتہ ہے. اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ وہ لوگ جو استقامت دکھاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صراط مستقیم پر چلتے رہتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، تو اللہ بھی ان کے صبر کو ضائع نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بڑے محبوب ہے. اور صبر کیا کرنا ہے؟ ہر وقت ماتم نہ کرنا، اپنی قسمت کا شکوہ نہ کرنا، گلے شکوے. بعض لوگ گلے شکوے بھی خوب کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اچھا صبر کرتے ہیں، یعنی وہ بھی کر لیا اور اب ہم کہتے ہیں کہ صبر کرنا ہے. تو اصل صبر کیا ہے؟ کہ سروں پر آرے چل جائیں، دلوں پر بہت ہی افسردگی ہو لیکن پیشانی پر بل بھی نہ آئے. بڑی شان اور وقار کے ساتھ صبر کرنا. کیسا صبر؟ جیسے ابھی سورت یوسف میں ہم پڑھنے والے ہیں. کیسا صبر؟ کہ وَهُوَ قَزِيم، حلیم، صبر جمیل. تو صبر کرنا کہ، اور آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو نماز اور صبر اختیار کرنے والے، یہ کیوں کہا کہ لا یدیو اجر المحسنین، احسان کا ذکر بھی آ گیا یہاں پہ. اور آپ کو پتا ہے نا کہ احسان کے درجے کی نیکی سب سے اونچی نیکی ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، یا کم از کم یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں، ہے نا. اور اگر ہمارا یہ معاملہ بن جائے اللہ کی ذات صفات کے معاملے میں، کاموں کے معاملے میں، سارا کچھ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا کہ یا تو ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ احسان کے درجے کی نیکی، اس کا اجر اللہ ضائع نہیں کریں گے. تو معنی کیا ہے؟ کہ اصل میں نماز اور صبر اور استقامت، یہ ہے احسان کے درجے کی نیکی. ان سارے عملوں کو سمیٹ کر احسان کے اندر اللہ نے سمو دیا. اور آپ کو پتہ ہے یہ بات کہ علماء سلف جو تھے وہ تین کلمے ان کے اندر بڑے معروف تھے، علماء سلف کے اندر. اور وہ تین کلمے ان کے اندر اتنے معروف تھے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو لکھا کرتے تھے اور وہ یاد رکھنے کے قابل ہیں. ان میں سے پہلا کلمہ کون سا ہے جو آپس میں وہ ایک دوسرے کو لکھتے تھے؟ من عملا لآخرتہ، من عملا لآخرتہ کفاہ اللہ امر دنیا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص آخرت کے لیے کام میں مشغول ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے کاموں کو خود بخود درست کر دیتے ہیں. کفاہ اللہ امر دنیا، اللہ اس کے دنیا کے کاموں کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. دوسرا جملہ جو وہ آپس میں لکھتے تھے، ومن اصلح سریرته اصلح اللہ علانیتہ، کہ وہ شخص جو اپنی باطن کو درست کر لے، باطنی حالت کو، اندرونی حالت کو درست کر لے، کہ قلب کا رخ سب سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی طرف وہ پھیر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ظاہری حالت کو خود بخود درست کر دیتے ہیں. کتنی خوبصورت بات ہے نا، اندر کی باطن کی اصلاح کرو، اللہ تمہارے جو ظاہر ہے نا اس کو ٹھیک کر دیں گے. تیسرا جملہ جو وہ لکھا کرتے تھے، تیسرا کلمہ وہ یہ ہے، ومن اصلح فیما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین الناس. بڑی خوبصورت بات ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملے کو صحیح درست کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اور تمام لوگوں کے درمیان کے معاملات کو خود درست کر دیتے ہیں. اس کا نا چارٹ بنا کر لگانا چاہیے کہ یہ تین باتیں ہمارے اندر اگر آ جائیں تو کیا ہوگا، کہ ہماری تین اندرونی کیفیات ٹھیک ہو جائیں تو باقی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ٹھیک کر دیں گے. تو اجر المحسنین، نیکی کرنے والوں کے اجر کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا. فلولا کانا من القرون من قبلکم، پھر ایسا کیوں نہ ہوا، ہاں پھر کیوں نہ ایسا ہوا، من القرون بستیوں میں سے، من قبلکم جو تم میں سے پہلے تھے، پھر کیوں نہ وہ بستیاں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، اولو بقیت، کہ ان میں جو ہے وہ اہل خیر موجود رہتے. اولو بقیت جو ہے اس سے مراد کیا ہے؟ کہ ہوش مند لوگ، अकलमंद लोग जो थे वो उनमें मौजूद होते, फलौला फिर ऐसा क्यों ना हुआ। काना होते मिनल कुरूनी बस्तियों में, मिन कबलेकुम तुमसे पहले, कौन लोग होते, उलू बकियतिन अकलमंद लोग, जी होश लोग, बाहोश लोग, यनहौना अनिल फसादी फिल अर्दी कि वो मना करते जमीन में फसाद करने से, जमीन में फसाद भरपा करने से उनको रोकते, फैलाने से फसाद उनको रोकते वो अकलमंद लोग, इल्ला कलीलन मगर थोड़े, सवाए इन चंद के, इल्ला कलीलन सवाए चंद के, कलील लोग, मिम्मन उनमें से जिनको, अंजैना मिनहुम हमने उनको निजात दे दी थी, जिन्हें हमने इनमें से बचाया था, वत्तबल्लज़ीना ज़लमू और उन्होंने पैरवी की उन लोगों की जो जुल्म करने वाले थे। तो अब क्या था कि जालिम लोग जो थे उन्होंने क्या किया, पैरवी की उन लोगों की, किन लोगों की, मा उतरे फूफी ही जिसमें उन्हें आसूदगी दी गई, मा उतरे फूफी ही जिनके समान उन्हें फरावानी के साथ दिए गए थे, वकानू मुजरिमीन और वो मुजरिम बनकर रहे। अब आप देखिए कि इस आयत में जो है वो दो किरदार पेश किए गए हैं, एक है उलू बकिया का और दूसरा है मा उतरेफू। तो जो हैं नेक लोग, जो हैं सालिहीन, अख्यार, हामिलीन हक, उनको अरबों में भी ये रिवाज था, उनको कहते थे फलाना बकिया बकियतिन कौमा के, फला अपनी कौम में ना सवाले है, बकिया है, बकिया का लफ्ज बाकी से है ना, बाकाफ या बाकी होना, बाकी रहना क्या है कि किसी चीज का मौजूद होना, जैसे होता है ना कि कुछ चीज आप इस्तेमाल करते हैं और वो चीज बाकी चीज, ये चीज बाकी रह गई। तो जो समझदार और अकलमंद लोग होते हैं उनको कहा जाता है उलू बकिया, उलू कहते हैं वाले, और बकिया के मानी क्या है, बाकी मानदा चीज। और इंसान की ये आदत है कि जो चीज सबसे ज्यादा अजीज होती है, उसको पसंदीदा होती है, वो चाहता है हर हाल में उसकी महफूज रहे, बाकी रहे, ताकि जरूरत पड़ने पर वो दूसरी चीजों को कुर्बान करता जाता है, मगर जो चीज उसको महबूब होती है उसको नहीं कुर्बान करता। इसीलिए अकलो बसीरत को बकिया कहा जाता है, अकलो बसीरत का दूसरा नाम क्या है, बकिया, जो सबसे ज्यादा अजीज है। अकल की वजह से इंसान क्या करता है, पैसे कमा सकता है और घर बना सकता है, चीजें हासिल कर सकता है ना, दुनिया ही नहीं बल्कि आखिरत भी कमा सकता है। तो अब यहां पर जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत बता रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है समझा रहे हैं कि जो पिछली उम्मतें थी उनमें ऐसे नेक लोग क्यों ना रहे, जो उलू बकिया वाले लोग, नेक लोग, सवाले लोग, जो लोगों को जमीन में फसाद भरपा करने से मना करते, क्योंकि अगर ऐसे लोग होते तो जमीन में फसाद ही ना होता है ना। तो ऐसे लोग क्यों नहीं थे, अगर थे तो बहुत थोड़े, बहुत कम लोग थे जिन्होंने अल्लाह के हुक्म, पैगंबर की बात और अल्लाह की किताबें जो थी उनका असर जो है वो कबूल किया, थोड़े से लोग थे। और जब भी अल्लाह ताला ने बस्तियों को तबाह किया ना, जैसे पिछली कौमों में आपने जो वाकयात उनके पढ़े तो कहा ना चंद लोग थे जो ईमान लाए थे, तो उनको अल्लाह ताला ने बचा लिया, सिवाय चंद लोगों के जो नबी के घर वालों में शामिल हुए, ईमान लाने वाले, उनको कहा कि इनको लेके निकल जाओ, बाकी सब पर जो है वो अजाब का कोड़ा आकर बरसा। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये ऐलान करना कि वत्तबल्लज़ीन ज़लमू, वरना वो लोग जिन्होंने जुल्म किया, नाफरमानी की, शिर्क किया, अबाओ अजदाद की पैरवी की, वत्ताबा उन्होंने पैरवी की, अल्लाह जीना उन लोगों की, जलम जुल्म करने वालों ने उन लोगों की पैरवी की, मा उतरेफू फी। अब आप देखें कि अतरफाहुल माल के मानी है मालो असबाब, जो है उसने उसको फसाद में, तुगयानी में मुबतला कर दिया, यानी मालो दौलत की जो कसरत है, असबाब ऐश की फरावानी है, इसकी वजह से वो मस्त हो गया। अब यहां पर अल्लाह ताला जो है बता रहे हैं कि पिछली कौमें जो थी वो तबाह क्यों हुई, उनकी तबाही की वजह क्या थी, कि मालो दौलत की जो कसरत थी ना, इसकी वजह से वो लोग गुनाहों में मुब्तिला हो गए। तो मा उतरे फूफी यानी قوم کے لوگوں نے پیروی ان لوگوں کی کی جو کہ ان میں امیر تھے، جن کو اللہ نے دنیا کا مال اور دنیا کا رزق خوب کثرت سے دیا تھا، وہ قوم کے سردار تھے، وہ قوم کے لیڈر تھے، اور پھر ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ، کیونکہ انہوں نے ظلم کیا تھا، وہ کانو مجرمین اور مجرم بن گئے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ہلاک کر دیا۔ تو اس آیت سے یہ بات پتا چلتی ہے، ایک تو دو کردار ہمارے سامنے آتے ہیں، ایک ہے صالحین اور اخیار کا کردار، جو کس لفظ سے پتا چلتا ہے، اولو بقیتن، اور یہ تھا انبیاء کا کردار، پیغمبر جو رول ماڈل ہیں، یہ تھا صحابہ کا کردار، اور ہر دور میں نیک لوگوں کا کردار، صالحین کا کردار، اور ایسے لوگ کم ہوتے ہیں نا۔ اور دوسرا کردار ہے ما اترفو فیہ، کہ جن کو خوب مال و دولت دی گئی، نعمتوں کی کثرت۔ اب مجھے اور آپ کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ جب بھی دنیا میں میں اور آپ چلتے ہیں، ملتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، رشتے ناتے جوڑتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، گھر لیتے ہیں، تو اس وقت ہم پیئر پریشر اور سوسائٹی کے اثرات کتنے قبول کرتے ہیں، ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ ضرور اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ جب بھی آپ کو یہ عمل کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ میری دوست جو ہے اس نے تو اب یہ والا زیور کا سیٹ لے لیا ہے، وہ تو اب یہ صوفہ چینج کر رہی ہے نا، اس کے وہ تو وہاں سے فلاں جو ہے فلاں والے مال سے وہ تو جو ہے وہ شاپنگ کرتی ہے۔ جب بھی دنیا میں ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں کہ باقی لوگ کیا کر رہے ہیں، امیر دولت والے لوگ ہے نا، اور کبھی یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہمارا رول ماڈل صحابہ بن جائیں، رسول اللہ اور انبیاء بن جائیں، جو انبیاء کا کردار سورۃ ہود میں بتایا گیا ہے کہ لوگوں کی تانے مذاق کسی چیز کی انہوں نے کوئی پرواہ نہ کی نا۔ ہم اپنے لباس کو اسلامی لباس کیوں نہیں بناتے، لوگ کیا کہیں گے؟ ہم پردے حجاب کی آیات کو پڑھنے کے بعد پھر ساتر اپنے آپ کو کیوں نہیں کرتے جیسے اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، کہ لوگ کیا کہیں گے کہ مائی بن گئی، ماڈرن کیوں نہیں ہے، ہے نا؟ ہم رشتے ناتے جب کرتے ہیں تو کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سامنے رکھتے؟ اب دیکھ، مرد کو انگوٹھی پہنانا سونے کی حرام ہے، چلی آئی ہے، لڑکا پیدا ہوتا ہے تو بھی سونے کی انگوٹھی دی جاتی ہے، اور دلہے کو بھی ضرور دی جاتی ہے۔ اتنا ہی کافی ہے کہ مردوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کو حرام کیا ہے نا۔ تو اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو ڈائمنڈ کی انگوٹھی پہنا دیجیے، وہ منع نہیں ہے، اور نہیں پہنا سکتے تو چاندی کی انگوٹھی پہنا دیجیے، ہے نا، اور لوہے کی بھی پہن سکتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی انگوٹھی پر کیا لکھا ہوا تھا؟ یہ تھوڑی لکھا ہوا تھا، کیا لکھا تھا انہوں نے کہ عمر تجھے وصیت کرنے کے لیے موت ہی کافی ہے، کفا مل موتی وائزن یا عمر، کفا بالموتی وائزن یا عمر، اے عمر تجھے نصیحت کرنے کے لیے موت ہی کافی ہے، جو ارد گرد موت ہوتی رہتی ہے۔ اور میں اور آپ کیا کہتے ہیں، کبھی زی لکھ کر ڈالتے ہیں، کبھی اے لکھ کر ڈالتے ہیں، کبھی ایم لکھ کر ڈالتے ہیں، کبھی این لکھ کر ڈالتے ہیں، ہے نا، کہ انگوٹھی پہ پہن لیتے ہیں یا لاکٹ پر ڈال لیتے ہیں۔ تو اصل بات کیا ہے کہ جو سوسائٹی کا رکھ رکھاؤ ہے نا، جو اس کا طرز زندگی ہے نا، مجھے اور آپ میں کون ہے جو بارش کا پہلا قطرہ بنے، کون ہے جو جرت کرے، کون ہے جو بہادر بنے؟ اور عورتیں نا شوہروں میں بڑا الزام لگاتی ہیں، یعنی بہانہ بازی، کیا میرا شوہر نہیں پسند کرتا کہ میں ایسے کروں، جو کام اپنا بھی خود دل نہیں کرتا نا، تو ہم پہ بےچارے شوہروں کو کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کریں تو صحیح اور ہماری زندگی میں چینج آئے تو صحیح، شوہر بھی انشاءاللہ ہمارا جو ہے وہ دستے بازو بنیں گے، رائٹ ہینڈ بنیں گے۔ تو اصل بات کیا ہے کہ خود مسلمان ہوں، انا اول المسلمین، ہے نا، اولو بقیت ان میں شامل ہوں۔ اور گھروں میں ہمیں اپنی چیزوں کا ضرور جائزہ لینا چاہیے کہ کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ایسے ہی بغیر ضرورت کے فیشن کے طور پہ ہم نے رکھی ہیں، جگہ بھی نہیں ہوتی مہمانوں کے بیٹھنے کے لیے، گھر کے بیٹھنے کے لیے، لیکن وہ الماری جس میں جسٹ ایسے ہی ہم نے ڈیکوریشن پیس رکھے ہیں، اس کا کیا استعمال ہے؟ میں یہ نہیں کہتی کہ چیزوں کو نکال کر پھینکنا شروع کریں، آپ خود جائزہ لیں۔ اب آپ دیکھیں اپنی تصویروں کو بڑا بڑا فریم کر کے، دلہن بنے، زمانے گزر گئے، بڑھاپا آ گیا، جھڑیاں چہرے پر پڑ رہی ہیں، اور چلا نہیں جاتا، بیٹھا نہیں جاتا، اٹھا نہیں جاتا۔ تو اب وہ تو حسین لمحے تھے، اور لمحے تو یادگار ہوتے ہیں، اور وہ زوال ہے، ہر چیز کو زوال ہے۔ جب جوانی کو زوال ہے تو وہ میں نے تصویریں जो रखी है एल्बम बनाकर सजाकर, तो क्या है क्यों ना ये तीन बातें जो भी जो उलमाए सल्फ आपस में एक दूसरे को लिखा करते थे उनको फ्रेम करके लिख ले, क्यों ना ये बात ये लिखे कि अल्लाह मोहसिनीन के अजर को जाया नहीं करता, क्यों ना हम ये बात लिखे कि इन्नहु बिमा तअमलूना बसीर। और जब तक ये दिल के अंदर नहीं लिखी जाती ना तो दीवारों पे भी फायदा नहीं देती। आइए दिल पर कंधा कर लें, कॉपियों पर लिख भी लिया, कॉपियों की जीनत बना भी दिया, दिल और दिमाग की जीनत ना बनी तो फिर इसका क्या फायदा। सूरत हूद खत्म हो रही है, अहकामात बड़े शदोमत के साथ, अकायद उसने अमल उसने किरदार इबादात इनको वाजे किया जा रहा है, और उसके साथ आयत 116 सूरत हूद की ये पैगाम देती है कि नेकी का हुक्म देना और बदी से मना करना, उलू बकियात इनमें शामिल हो जाना नेक लोगों में। अगर नेकी का हुक्म देते बदी से मना करते तो जमीन में फसाद ना रहता। और कोशिश करनी चाहिए, और आप ये भी पढ़ चुके कि जो है वो आपने यहाँ पर यही बात पढ़ी ना, इन उरीदु इल्ला इस्लाह मस्तफाक वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैही उनीब, सूरह हूद आयत 88 में, कि आपने उतना इस्लाह करनी है जहां तक आप कर सकें, जहां तक आपका बस चले। कुछ भी नहीं करते और कहते हैं मुझे ना मुश्किल लग रहा था, असल में ना माहौल ऐसा नहीं लग रहा था, एक बात तो करें, कोशिश तो करें, कमर तो बांधे, ट्राई तो करें। जहां तक दुनिया का मामला होता है कोशिशों की हद कर देते हैं। तो ये बात है फलौला, ऐसा क्यों ना हुआ कि लोग कुछ तो उलू बकिया तिन में शामिल होते। आइए उलू बकिया में शामिल हों, आइए पैगंबरों को अपना रोल मॉडल बनाएं, आइए अपने आप को बहादुर बनाएं। बहादुर वो नहीं है जो दुनिया के हासिल करने में बहादुरी दिखाता है या किसी को हरा देता है, बहादुर वो है जो आखिरत की तैयारी करे। वमा कान रब्बुका लियुहलिकल कुरा बिज़ुल्मिन व अहलुहा मुस्लिमून, अल्लाह ताला ने कहा तेरा रब ऐसा तो नहीं है, तेरा रब जुल्म करने वाला तो नहीं है। वमा कान रब्बुका, यहाँ पे काना था की बजाय है के मानी दे रहा है, लियुहलिकल कुरा के वो बस्तियों को हिलाक कर दे, करिया की जमा पुरा है, बेजुल्मिन जुल्म के साथ ना हक, तो बस्तियों को ऐसे ही उसने हिला कर दिया, कौम आद कौम समूद कौम फिरौन और कौम शुएब और कौम आद और कौम सालेह, उन्होंने अल्लाह ताला ने उनको ऐसे ही हिला कर दिया। नहीं, अल्लाह ताला जुल्म के साथ बस्तियों को हिलाक नहीं करता। वह अहलुहा मुस्लिहून, अगर उसके रहने वाले अगर उसके घर वाले अगर उसके बाशिंदे इसलाह करने वाले हों। तो आप देख लीजिए कि यहां पर इन आयात में कौमों की तबाही के असल सबब पर रोशनी डाली गई है जो पिछले 6 रुकू में अल्लाह ताला ने बयान किया है, खूब तबसरा किया, खूब बताया कि कौमें क्यों तबाह हुई, कि नेमते दी फिर वो खुशहाली के नशे में मस्त हुए, फिर जमीन में फसाद करने लगे। जब फसाद करने लगे तो इज्तमाई जमीर बिगड़ चुका था, इज्तमाई खमीर इतना तबाह हो चुका था, उलू बकियातिन थे ही नहीं कि वो उनको रोकते, जब लोग रोकने वाले ही ना थे तो, और जो थे तो इतने थोड़े थे, चंद थे कि उनकी आवाज जो थी वो ऐसे थी कि कोई आवाज ही ना हो, बड़ी कमजोर। तो फिर फसाद रुक ना सका तो फिर अजाब का फैसला कर दिया गया। तो एक तो ये बात ठीक है ना, दूसरी बात ये पता चलती है कि इज्तमाई निजाम में नेक लोगों का मौजूद रहना जरूरी है, घरों के अंदर बुजुर्गों का जो तहज्जुद पढ़ते हैं, जो मुसल्ले पे बैठ बैठ कर हाथ उठा उठा कर झोलियां फैला फैला कर दुआएं मांगते हैं, ये जो बुजुर्ग है ना घरों में, ये जन्नत कमाने का जरिया है, इनको बोझ ना समझा करें, ये ना समझा करें कि ये मुसीबत है, ये मुश्किल है, ये बीमार है, कैसे इनकी हम खिदमत करें। और जिनके घरों में बुजुर्ग नहीं है, जिनके घरों में वालदैन नहीं है, उनके लिए दुआएं करने वाले नहीं है, दुआओं का साया रहमत का साया उनसे फिर उठ जाता है। और तीसरी बात जो यहां पता चलती है कि हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि क्या करें, इसलाह करने वाले बने। और फिर अल्लाह ताला किसी कौम को जो तबाह करता है ना, तो आखिरी फैसला जिस चीज पर होता है वो ये है कि दावत देने वाले कितने हैं और दावत पर लबैक कहने वाले कितने हैं। और अगर इतने लोग हों कि फसाद को मिटा दें और निजामे साले को कायम कर लें तो फिर अल्लाह अजाब नहीं भेजता। और अगर लोग थोड़े हैं और लोग جو ہے وہ جو اصلاح کر رہے ہیں لوگ اس کو قبول ہی نہیں کر رہے, تو پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پھر وہ جو چند لوگ ہوتے ہیں جو ہیرے ہوتے ہیں ان کو اللہ بچا لیتا ہے, اب کیونکہ کوئلے کوئلے باقی رہ جاتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ بھٹی سلگھا دیتا ہے, جلا دیتا ہے تاکہ وہ بھٹی ان کوئلوں کو پھون کر رکھ دے. فما کان ربک لیہلک القرى بظلم واہلھا مصلحون. پھر فرمایا ولو شاء ربک, اور اگر چاہتا تیرا رب لجعل الناس امۃ واحدۃ, چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی گروہ بنا دیتا, ایک گروہ. فلا یزالون مختلفین, مگر وہ مختلف طریقوں پر ہی چلتے رہیں گے. ایک گروہ سے مراد کیا ہے کہ ایک جماعت امت مسلمہ کی جماعت بنا دیتا, اور یہ بھی مراد ہے امت واحدہ تن جو ہے اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک راستے پر چلا دیتا, صراط مستقیم کے راستے پر چلا دیتا, ہے نا. تو اگر اللہ چاہتا تو ایسا کر سکتا تھا, لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے معاملے میں جو ہے وہ جبر کے قانون کو اللہ نے پسند نہیں کیا. نیکی اور بدی, حق اور باطل, ہدایت اور دلالت, اللہ نے اس چیز کو تفصیل کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھا. انبیاء کے پاس جو کتابیں بھیجی اس میں تفصیل کے ساتھ رکھا, پھر اختیار دیا کہ جو چاہو پسند کر لو, اور پھر جو کچھ تم پسند کرو گے تو اس کے مطابق تمہیں جزا یا سزا جو ہے وہ ملنے والی ہے. فلا یزالون مختلفین, مگر اب تو وہ مختلف طریقوں پر ہی چلتے رہیں گے, مختلف راستے اور مختلف ان کے جو ہیں وہ انداز وہ رہیں گے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر اللہ رب العزت جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ لوگ چونکہ پیغمبروں کے پاس اللہ نے جو ہدایت بھیجی تھی تو لوگوں نے اس کو قبول ہی نہ کیا, تو اختلاف کی وجہ کیا ہے کہ خیر اور شر میں جو اللہ تعالیٰ نے انتخاب کی مکمل آزادی دی تھی, تو اب اس کا اختلاف کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئی, ہے نا. مسئلہ کیا ہے کہ سمجھ آنے کے بعد لوگوں نے, علم ملنے کے بعد, انبیاء اور کتابوں کے آنے کے بعد لوگوں نے جو ہے نا اختلاف کیا. اچھا اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اختلاف کی آزادی کو چھین لیا جائے. اسلام کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اختلاف کی آزادی جو ہے نا اس کو چھین لیا جائے. آزادی موجود ہے تو لوگ ظاہر ہے کہ اختلاف کریں گے, اور آزادی چھین لی جائے تو انسان کی تخلیق کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. اس سے پھر کیا بات پتہ چلتی ہے کہ یہ جو آزادی ہے انتخاب کی اور اختیار کی, یہ تو ٹھیک ہے, اور اگر لوگ اس آزادی کا اور اختیار کا غلط مطلب لیتے ہیں اور پھر پیغمبر کی بات کو اور کتابیں جو اللہ نے نازل کی ہیں اس رہنمائی میں اپنی زندگی کے ٹھیک فیصلے نہیں کرتے, تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر میں ان کو نہ جہنم میں ڈالوں گا, پھر یہ میرے لیے کوڑا کرکٹ ہے. تو اگر تیرا رب چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا, ایک راستے پر, ایک دین اسلام پر چلا سکتا تھا, مگر اب وہ مختلف طریقوں پر ہی چلتے رہیں گے. الا من رحم ربک, سوائے اس کے کہ جس پر تیرے رب کی رحمت ہو کہ گمراہیوں سے اور غلط راستوں سے, شر کے راستوں سے وہ لوگ بچیں گے جس پر اللہ تعالیٰ رحم کریں. وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ, اور اسی کے لیے تو اس نے انہیں پیدا کیا تھا. کس کے لیے؟ اسی آزادی انتخاب اور اختیار کے لیے. یہ جو آزادی ہے نا انتخاب کی اور اختیار کی, یہ جو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے انسان کو, یہ اللہ کی مشیت ہے, اللہ چاہتا ہے, یہ اللہ کی پسند نہیں ہے. اللہ کی رضا اور پسند میں فرق ہے. مشیت کیا ہے؟ کہ انتخاب اور اختیار کی آزادی دی کہ لوگ اپنی پسند کے مطابق جس راستے پر چاہیں چلیں, اور مختلف راستوں پر چلنے کی اللہ تعالیٰ نے قدرت انسان کو دی. اب ہر انسان جس راستے کو پسند کرتا ہے اس پر جو چلنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستے کو آسان کر دیتے ہیں. تو یہ ہے اللہ کی مشیت. لیکن اللہ کی رضا کیا ہے؟ کہ اللہ نے بتایا کہ میرا پسندیدہ راستہ پیغمبروں کے پاس ہے, قرآن کی شکل میں, کتابوں کی شکل میں, تم اس میں چلو. تو بعض لوگ غلط کام کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں پھر اللہ ہی یہ چاہتا ہے. اللہ چاہتا نہیں ہے, پیغمبروں نے بتایا نا کہ یہ کام جو ہے وہ نہیں کرنے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ امتحان جو ہے نا اسی غرض کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. تو انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا، جو اس امتحان میں پاس ہوگا نیک بنے گا، پاس ہو جائے گا اس کو اللہ کی رحمت ملے گی، اور جو فیل ہوگا تو وہ کیا ہے کہ وہ پھر جہنم میں ڈالا جائے گا. تمت کلمت ربک، اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی. کون سی بات؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں جہنم کو جن اور انسان سب سے جو ہے وہ بھر دوں گا. اور اب آپ دیکھیے کہ یہ جو جہنم ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کو جنوں اور انسانوں سے جو ہے وہ بھر دوں گا. اللہ کی تقدیر کے معاملے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جنت کے مستحق ٹھہریں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو جہنم کے مستحق ٹھہریں گے. اللہ تعالیٰ جنت کو بھی اور جہنم کو بھی انسانوں سے بھریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اور دوزخ آپس میں جھگڑ پڑے. جنت نے کہا کیا بات ہے کہ میرے اندر وہی لوگ آئیں گے جو کمزور اور معاشرے کے گرے پڑے لوگ ہوں گے. جہنم نے کہا میرے اندر تو بڑے بڑے جبار اور متکبر قسم کے لوگ ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت کی مظہر ہے، تیرے ذریعے سے میں جس پر چاہوں اپنا رحم کروں. اور جہنم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو میرے عذاب کی مظہر ہے، مظہر اظہار، تیرے ذریعے سے میں جس کو چاہوں سزا دوں. اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ دونوں کو بھر دے گا. جنت میں ہمیشہ اس کا فضل ہوگا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو جنت کے باقی ماندہ رقبے میں رہے گی. کہ اب جنت میں ابھی جگہ ہے تو باقی ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو باقی حصے میں رہے گی. اور جہنمیوں کی کثرت کے باوجود، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَأَمْلَأَنَّ میں ضرور و ضرور بھروں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں سے. اب جہنم جو ہے اس میں وہ زیادہ جہنمی ہوں گے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اسے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی؟ وہ کہے گی، اسے پوچھیں گے حلم طلاق، کیا تو بھر گئی؟ وہ کہے گی حلم مزید، کیا بھی اور ہے؟ میں تو پہلے بھری ہوئی ہوں، میرے اندر تو پونت تل دھرنے کی جگہ نہیں، ابھی اور لوگ باقی ہیں. کچھ لوگ اس کے یہ معنی مراد لیتے ہیں کہ اور لائیے، اور چاہیے، اور جتنے لوگ ہیں نافرمان ان کو لیتے آئیے. جہنم یہ نعرہ لگائے گی حلم مزید، جس پر جو ہے اللہ تعالیٰ اپنا قدم رکھے گا، جس پر جہنم پکار اٹھے گی قط قط و عزتک، بس بس تیری عزت و جلال کی قسم. ویسے ہی بخاری کی حدیث ہے. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغمبروں کے قصے ہیں جو ہم تمہیں سناتے ہیں. نقصو، ہم بیان کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان انبیاء کے قصے تھوڑے معلوم تھے جو سورۃ ہود میں بیان کیے گئے ہیں. کہا کہ ہم تمہیں بتاتے ہیں. اور یہ قصے کہانیاں کس لیے ہیں؟ نمبر ون، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ قصے کہانیاں ہیں، یہ وہ واقعات ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ انبیاء کے جو واقعات سنائے گئے ہیں ان کو سنائے جانے کا کچھ مقصد بھی ہے. اور پہلا مقصد کیا ہے کہ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بڑے ہی سخت حالات سے دوچار تھے. مخالفین تنگ کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ ہود میں پچھلے انبیاء کے اور اہل ایمان کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے سنایا کہ بڑے سخت دور گزرے پچھلے انبیاء پر، اور جب میرے عذاب کا وقت تھا میں نے اپنے انبیاء اور مومنوں کو بچا لیا. تو آپ کیا کریں؟ صبر سے کام لیں، تمہارے دل کو باندھ دوں، تمہیں قرار آ جائے، آپ اپنے عزم کو مضبوط رکھیں، ہے نا. اور دوسری بات کیا ہے؟ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ، اور آ گیا تیرے پاس حق کا علم. آپ کے پاس ان واقعات کے اندر سے جو آپ کو حق ملا، یہ حقیقت کا علم جو ہے نہ رسول اللہ کو پتا تھا اور نہ ہی صحابہ کو پتا تھا. تو آپ اور آپ کے پیروکاروں کو صحیح صحیح پچھلے انبیاء کے واقعات پتا چلیں. تو ان کی تو آپ کو پہلے خبر ہی نہیں تھی نا، تو صحیح خبر دی گئی. اور تیسری بات کیا ہے؟ وہ موعظۃن، اور یہ واعظ ہے. واعظ کون سا ہوتا ہے؟ جس سے دل نرم ہو جائے، ایسے نصیحت اور وصیت کے دل نرم ہو جائیں، پگھل جائیں. اور چوتھی بات کیا ہے؟ ذکر للمؤمنین، اور یہ جو ہے یہ ایک ذکر ہے، یہ ایک یاد دہانی ہے، یہ ایک بیداری ہے، اور یہ چاروں جو واقعات کے فائدے ہیں، انبیاء کے جو قصے ہیں، کہانیاں ہیں، ان کے جو چاروں فائدے ہیں، اس سے کون لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں؟ للمومنین، صرف ایمان لانے والے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کو یقین ہے کہ مرنا ہے. وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ. رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے طریقے پر عمل کرتے جاؤ. قُلِ الَّذِينَ وَقُلِ الَّذِينَ، اور کہہ دیجیے ان لوگوں کو، لَا يُؤْمِنُونَ، جو ایمان نہیں لاتے، جو کافر ہے، کیا کرو؟ اعملوا، تم عمل کرتے رہو. عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اپنی جگہ پر، اپنے طریقے پر. إِنَّا عَامِلُونَ، ہم اپنے طریقے پر جو ہے وہ عمل کرتے جا رہے ہیں. تو اب یہاں پر جو ہے پورے عزم اور استقلال کے ساتھ وحی الہی کی پیروی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ سرکش ہر درم لوگ جو ہیں، نافرمان ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ آپ اپنے عمل کریں جیسے آپ کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ قبول نہیں کریں دعوت کو، دین کو، تو آپ اپنے طریقے پر عمل کریں، میں اپنے طریقے پر عمل کروں گا. انا عاملون، اور یہاں پہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ ہم سب عمل کرنے والے ہیں. کون؟ تمام صحابہ بھی، ہے نا. تو اصل بات کیا ہے کہ نشیمن پر نشیمن اس طرح تعمیر کرتا جا، نشیمن پر نشیمن اس طرح تعمیر کرتا جا، گرتی ہے اگر برق تو 100 بار گرے اور. آپ کا کام ہے گھونسلہ بنانا، اور بجلی کا کام کیا ہے کہ گرتی ہے اور اس کو جلا دیتی ہے. لیکن اس ڈر سے کہ بجلی گر کر گھونسلے کو، نیسٹ کو، جو گھر ہے اس کو تباہ کر دے گی، تم گھر ہی نہ بناؤ. نہیں، آپ کبھی چڑیا اس کو دیکھے؟ آپ کے روشن دان میں، آپ کے سٹور میں، آپ کے جو ہے وہ جہاں پہ آپ گاڑی کھڑی کرتی ہیں، گراج وغیرہ، اب وہاں پہ وہ گھونسلہ اس نے بنا لیا، آپ کو پتہ نہیں چلا، پھر آپ وہاں سے اس کو ہٹا دیتی ہیں، اور چڑیا کیا کرتی ہے؟ پھر اسی لمحے تنکے لے کر آنا شروع کر دیتی ہے. تو یہ ہے ایک امید، یہ ہے ایک کوشش کہ گرتی ہے گر برق تو 100 بار گرے اور. کتنے ہی جو ہے وہ مصیبتیں، طوفان، پریشانیاں، مزاحمتیں کیوں نہ ہوں، کتنی ہی لوگ مخالفت کیوں نہ کریں، لوگ مخالفت کرنا نہیں چھوڑتے، لوگ دین کا انکار کرنا نہیں چھوڑتے، آپ حق کی دعوت دینا کیوں چھوڑ دیں؟ آپ باطل کے ڈر سے حق پر عمل کرنا کیوں چھوڑ دے؟ بدی دندناتی پھرتی ہے، اور نیکی جو اچھی ہے وہ سر چھپا کر چلے کیوں؟ لوگ ننگے ہو کر گلیوں میں چلتے ہیں اور مولوں میں گھومتے ہیں اور پکنک پوائنٹ جو ہے اس پر جاتے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو کور کر کے جو ہے وہ پکنک پوائنٹ پر کیوں نہیں جا سکتے؟ آپ مال پہ کیوں نہیں جاتے؟ آپ یہاں کے تعلیمی اداروں میں کیوں نہیں جاتے؟ ہے نا، وہ اپنا برائی کا کام نہیں چھوڑتے، تو آپ اپنا اچھائی کا کام کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ وہ کیا کہیں گے؟ یہ ہے بات کہ انا عاملون وانتظروا، تم بھی انتظار کرو. انا منتظرون، اور ہم بھی منتظر ہیں. یہ اعلان برات ہے کہ تم ہٹتے نہیں ہو، ہٹ ڈرمی دکھاتے ہو، تو اب جو ہے وہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. اور فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ، اللہ ہی جو ہے اس بات کا فیصلہ کرے گا. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُدْعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کی جو پوشیدہ چیزیں ہیں، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے، جو کچھ غائب ہے، جو بھی اس کا باطن ہے، وہ سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ، اور سارا معاملہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے. کُلُّهُ، سب کے سب معاملات. تو آپ دیکھ لیجئے کہ اب یہاں پر جو ہے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آسمان اور زمین کی ظاہری چیزیں تو انسان کے علم میں آتی ہیں نا، باطنی چیزیں جو ہیں اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا نا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، کیسے ہونے والا ہے، اور जो है वो करना क्या चाहिए कि अल्लाह पर जो है वो भरोसा करना चाहिए। सब कुछ अल्लाह के इल्म में है और वा इलैही युर्जाउल अम्रु कुल्लुहू, और तमाम मामलात अल्लाह के सामने पेश होते हैं। इससे मुराद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास फैसले के लिए तमाम मामलात जाते हैं कि दुनिया में इंसान जो भी अमल करता है ना, फैसला अल्लाह करेगा। इल्म भी अल्लाह के में है और फैसला भी अल्लाह करेगा, क्योंकि आसमान और जमीन का भेद सिर्फ अल्लाह के इल्म और अख्तियार में है। तो ये जो आयत का हिस्सा है ना, वलिल्लाहि से लेकर कुल्लुहू, ये ना तौहीद के अकीदे को मजबूत करता है। क्या कि अब अपना मामला आप अल्लाह के सुपुर्द कर दीजिए, अब अल्लाह ही नतीजा निकालेगा। और करना क्या है, फाबुदहू, अब ऑर्डर का सिग्नल है और वो ये है कि आप अपने आप को इबादत में मसरूफ कर लें। आप सरहमतन दोष जो है वो सरापा इबादत बन जाए। दूसरी बात क्या है, फतवक्कल अलैह, और अल्लाह पर भरोसा करें। इसका मतलब ये है कि बंदगी भी अल्लाह की करनी है, भरोसा भी अल्लाह पर करना है। आपको जो मक्का के अंदर मुसलमानों को पीटा जा रहा है, उनको लहूलुहान किया जा रहा है, उनको जॉब से महरूम किया जा रहा है, जो जॉब करवा लेते थे पैसे नहीं देते थे, तो आज की इस दौर में भी उम्मत मुस्लिमा जो मसाइल और परेशानियों में घिरी हुई है, सूरत हूद में जो है वो अल्लाह ताला मसाइल से निकलने का तरीका बता रहे हैं, तसल्ली दे रहे हैं कि अंबिया को अपना रोल मॉडल बनाइए और अल्लाह के जो अहकामात हैं उसके आगे अपने आप को झुका लीजिए। और तीसरी बात जो बताई वो क्या है कि अल्लाह की इबादत पर राजी हो जाइए और अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर दे, और वो रब तुम्हारे हर अमल से जो है वो वाकिफ है, बेखबर नहीं है, हर मंजिल हर गाम पर तुम्हारे वो साथ है, और वो तुम्हारी रहनुमाई करेगा, तुम्हारी मुश्किल को आसान करेगा। वमा रब्बू का बेगाफिल नम्मा तामलून, और तुम जो कुछ करते हो तुम्हारा रब उससे बेखबर नहीं है। ना गरज किसी से ना वास्ता, मुझे काम अपने ही काम से, तेरे जिक्र से, तेरी फिक्र से, तेरी याद से, तेरे नाम से। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।